وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ کوئٹہ کی مسجد میں ہونے والے بم دھماکے کی خبر سے شروع کریں گے جس میں کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کابل کی ایک مسجد میں بم سے ہلاکتوں پر بھی گفتگو کریں گے. ہمارا اگلا موضوع ہوگا بھارتی انتخابی نتائج کے بعد کشمیر کی بگڑی ہوئی صورتحال. جبکہ آخر میں ہم بات کریں گے کہ برطانیہ کی خاتون وزیر اعظم ٹریسا مے نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور اس پورے گھنٹے میں ہم آپ کو بھی سنیں گے. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-789. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر ہیں, انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ منسلک ہیں, جبکہ بلوچستان کے سابق ایم پی اے ولیم برکات بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہم سناتے ہیں کہ کوئٹہ میں اور پشتون آباد کے علاقے میں جو مسجد میں بم دھماکہ ہوا ہے, آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں ستار کاکر.
بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ایک مسجد کے اندر ہونے والے دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرضا چیما کے مطابق دھماکہ پشتون آباد کے علاقے میں رحمانیہ مسجد کے اندر نماز جمعہ سے قبل محراب کے قریب رکھے گئے دیسی ساختہ بارودی مواد میں ہوا, جس سے مسجد کے امام سمیت 3 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے ہیں. ڈی آئی جی کوئٹہ کا کہنا ہے کہ مسجد کو پولیس کی طرف سے سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی.
ہم نے ایک رضاکاروں کا طریقہ کار نکالا تھا کہ جہاں ہم سیکیورٹی نہیں دے سکیں گے وہاں رضاکار جو ہے مسجد کے لوگ وہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی انجام دیں گے, اور ہم نے 618 میں سے 100 مسجد کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ سیکیورٹی پولیس ایف سی کی لگائی ہوئی ہے. باقی ہم اپنی پیٹرولنگ کے سے کور کرتے ہیں, اور اس مسجد کی بھی نشاندہی ہم نے کی تھی. ٹوٹل 40 مسجدوں کی ہم نے نشاندہی کی تھی جن میں سیکیورٹی کے انتظامات رضاکاروں کے نہیں کیے.
یعنی شاہد متی اللہ نے وی او اے کو بتایا کہ نمازی ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور امام خطبہ دے رہے تھے. اس دوران زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے کے زخمیوں کو مقامی سیول اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے 2 کی حالت تشویشناک بتائی ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق دھماکے میں 2 سے 2.5 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا. دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی. کچھ عرصے سے بلوچستان میں تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے. چند روز قبل سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک مسجد کے قریب بم حملے میں 5 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ ارنائی میں ایف سی کی گاڑی پر حملے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے. رواما گوادر میں اکوٹل پر حملے میں بھی 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ اس سے پہلے شیعہ ہزارہ برادری پر ہونے والے خودکش حملے میں 23 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری داعش کی طرف سے قبول کر لی گئی تھی. ستار کاکر, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اور ہم بریگیڈیئر سید نذیر سے ابتدا کرتے ہیں. بریگیڈیئر سید, جس طرح ہم نے رپورٹ میں سنا کہ رضاکاروں کو اب رکھا جا رہا ہے مسجدوں کے تحفظ کے لیے, حفاظت کے لیے, یہ بتائیے کہ کس حد تک یہ اس وقت مسجد میں نمازی سافٹ ٹارگیٹس بن رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری اور جگہوں پر بھی حملے ہوئے ہیں لیکن اب مساجد میں حملے شروع ہو گئے ہیں.
جی بہت شکریہ. جہاں تک اس نئے ویو آف وائلنس کا تعلق ہے تو واقعی اس میں جو شروع میں خد و خال تھے وہ یہ تھے کہ سیکیورٹی ایجنسیز والوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا ہائی پروفائل جو جگہیں ہیں ان کو, جس طرح پی سی گوادر ہوا, یا اس کے علاوہ اس سے پہلے وہ نیوی اہلکاروں کو, یا اس کے علاوہ جو پولیس والوں کو, نیوی والوں کو, ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی یہ جو اسپیشلی داتا دربار کا بھی پولیس والوں کا تھا اس کو ٹارگٹ ہی کیا جاتا ہے ایلیٹ فورس کو, لیکن ابھی یہ جو مسجد کو ٹارگٹ کیا تھا خصوصی طور پر مسجد کے باہر اس دن تھے, اس دن مسجد کے اندر, اور پھر اس کا پلانٹ ہونا ایک آئی ڈی کا مسجد کے اندر, جبکہ مسجد میں ہر وقت تو کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ امام یا اس کا جو مؤذن ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے, یا اس کے علاوہ جو چیز پڑی ہوتی ہے تو لوگ بھی اتنے آگاہ چاہیں کہ اس پر ان کی نظر ہوتی ہے. لیکن یہ جو دھماکہ ہوا, شکر ہے کہ اس میں زیادہ لوگ تو نہیں گئے, البتہ یہ کہا جائے کہ کافی زوردار تھا اور شکر ہے کہ نقصان کم ہے. لیکن اس سے یوں پتہ لگتا ہے کہ شاید اب یہ ٹرینڈ دوبارہ جو مذہبی یا جو پریئرز کی جگہ ہے یا جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں صاف ٹارگٹ کا جس نے آپ نے ذکر کیا, ان کو کیا جا رہا ہے. اور اگر ان کو آئی ڈیز کے ذریعے اگر کیا جائے تو یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے نظام کا, اسپیشلی جو رضاکاروں کی بات کرتے ہیں تو رضاکار اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے اور نہ ان کے پاس کوئی اسکیننگ اکوپمنٹ ہوتا ہے, اور تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ وہ کس وقت پوسٹ ہو جاتے ہیں. نارملی نماز شروع ہونے یا اذان ہونے پر وہ پوسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہی نمازی نکلتے ہیں وہ پھر نکل جاتے ہیں. تو اس دوران تو کافی ٹائم ہوتا ہے, اگر آئی ڈی ہوتا ہے تو وہ تو کسی بھی وقت بھی پلیس کر سکتے ہیں.
بالکل صحیح ہے.
مطلب ہے کہ مربوط نظام تو وہ ہوگا کہ یا تو مسجدوں کی باقاعدہ نگرانی ہو, اس کا لاک اپ کا سسٹم ہو اور صرف نماز کے لیے کھولے جائے, یا دوسری بات یہ کہ اس کی پراپر سیکیورٹی ہو. تو ظاہر ہے پھر یہ لوگ جو نمازی ہیں وہ ایکسپوز نہیں ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کا حملہ کر رہا رمضان میں پھر مسجد میں, یقینی طور پر یہ ایک مقبے کے مسلمان سے یا کسی بھی سے توقع نہیں کی جا سکتی. البتہ جن کے بالکل دہشت گرد ہے, بلیک جیک بلیک, اور جن کا کوئی مذہب, جن کا کوئی ریجن یا جس کا کوئی کلر نہیں ہوتا, اس نے نہیں کیا ہوگا, خواہ اس کو جو بھی کلیم کر لیں اس کو دہشت گرد ہی بلایا جائے گا. اور میں وہی نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کا مثال کہ اس کا ہم نام نہیں دیں گے, یہ دہشت گرد ہے ہر لحاظ سے.
بالکل جی جی. اس وقت ہم بلوچستان کے سابق ایم پی اے ولیم برکات کو لاتے ہیں. برکات صاحب, ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں گرجا گھروں میں دہشت گرد حملے ہوئے, اب مساجد میں شروع ہوئے ہیں. آج بھی کابل کی ایک مسجد میں بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کئی لوگ ہلاک ہوئے ہیں. آپ سن رہے تھے کہ رضاکار جو ہیں وہ اتنے تربیت یافتہ نہیں ہوتے کہ بم دھماکوں کو روک سکیں. آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ اس وقت یہ دہشت گرد کون ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, اور علاقائی صورتحال کی وجہ سے ان میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟
شکریہ. گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کسی حد تک ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں کمی آئی تھی, لیکن ابھی چند مہینوں سے دوبارہ اس میں شدت نظر آ رہی ہے, اور خصوصاً جو مساجد پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے, یہ ہر ایک انسان جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ تو ہے. اب یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا سوچ ہے کہ وہ ایسے جو مذہبی جگہ ہیں, خدا کے گھر ہیں, وہاں پر اس قسم کے وہ واقعات کر رہے ہیں, اس کے پیچھے میری اپنی سوچ کے مطابق کوئی ایسا طبقہ ہے جو یقیناً ان جگہوں پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے کہ وہ ان جگہوں پر جمع نہ ہوں, اور وہ اپنے مقاصد کے لیے مختلف جگہوں پر انہوں نے ایسے واقعات کیے ہیں, جیسے آپ کابل کا بھی ذکر کر رہی ہیں, اور اس سے پہلے بھی یہ مڈل ایسٹ ایریا میں اس قسم کے سانحات ہوتے رہے ہیں. بدقسمتی سے ہماری جو جیو پالیٹکس ہے اس میں کافی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ عناصر ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں سے اس پر جو ہے ان کا اب رخ بن گیا ہو اور وہ وہاں پر ان کے لیے اب جگہ تنگ ہو گئی ہے اور وہ انہیں یہ آسان جگہیں مل رہی ہیں اور وہاں پر آ کر یہ واقعات کر رہے ہیں.
جی.
اب اس میں انٹرنیشنل لیول پر بھی کافی حد تک جو ہے پالیٹکس انوالو ہے, کیونکہ ہمارا یہ خطہ بلوچستان کا یہ ہر لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور ایسے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے اس طرف اپنی ایکٹیویٹیز کر کے اس کو ذرا ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں دوبارہ.
بالکل.
تو ہماری سوچ تو یہی ہے کہ یہ ایسے عناصر ہیں جو کسی مذہب کو شاید نہیں مانتے ہیں. ابھی چلے مان لیا ہمارا کسی دور میں جو ہمارے واقعات ہوئے کوئٹہ میں چرچز پر, اب یہ مسائل جو ہیں ان کا رخ دوسری طرف چلا گیا ہے. گوادر کا واقعہ جیسے ہمارے دوسرے ساتھی بتا رہے تھے, وہ بھی کسی حد تک مان لیتے ہیں کہ اس میں شاید کوئی وجوہات ہوں, لیکن یہ مساجد آج واقعہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے کچھ دنوں پہلے ہی کوئٹہ میں ہی سیٹلائٹ ٹاؤن کی ایک مسجد پر بھی ایسا واقعہ ہوا ہے, تو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے اس بات کو,
اور یہ رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے.
جی ہاں تراویح شروع ہونے سے بہت ابھی شروع ہوئی نہیں تھی, لوگ اتنے زیادہ جمع نہیں ہوئے تھے, وہ واقعہ ہوا ہے. بالکل اسی طرح کا سانحہ آج بھی ہوا کہ ابھی وہ خطبہ دیا جا رہا تھا, لوگ شکر ہے اتنے زیادہ جمع نہیں ہوئے تھے ابھی تک, اور یہ سانحہ ہو گیا.
بالکل.
تو یہ ایک تسلسل سے اب دوبارہ ہو رہا ہے, اس لیے سیکورٹی ادارے جو ہیں ان کو دوبارہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ ان واقعات کو, انسانیات کو کس طریقے سے روکا جائے.
بالکل.
اور لوگ بڑے سکون کے ساتھ اپنی ان عبادت گاہوں میں جا سکیں اور وہاں پر اپنے خدا کے سامنے, اپنے رب کے سامنے اپنی التجائیں مناجاتیں رکھ سکیں.
بالکل.
بدقسمتی سے
برکا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, اس لیے کہ میں چاہوں گی کہ بریگیڈیئر سید نذیر کو لاؤں اور وہ کچھ تجزیہ کریں. ہم تین چار منٹ کے بعد کچھ کالز بھی لیں گے لوگوں کے, لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں اور ضرور ہم چاہیں گے کہ وہ بھی مخاطب ہوں. بریگیڈیئر سید یہ بتائیے کہ بلوچستان لبریشن آرمی آپ کے خیال میں اس وقت جس طرح سے چینیوں کو دھمکیاں دے رہی ہیں, اس پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کے پس پشت کون ہیں, اور کیا ان کا داعش کے ساتھ کوئی ملاپ نظر آتا ہے؟
دیکھ لو, جہاں تک اس قسم کے سنڈیکیٹس کا تعلق ہوتا ہے تو اس کا جو جن کو وہ فائنانس یا جن کو وہ پلان یا جس کی آرٹیکولیشن وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی تو نظر ان سب پر ہوتی ہے, اور یہی ہے کہ ان کے لیے جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ سب نیشنلسٹ ہو یا ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہو یا ایتھنک ایکسٹریمسٹ ہو یا کوئی بھی اس قسم کے کاروائیوں پر جو یقین رکھتے ہو یا جن کا نظریہ ہو. تو اس قسم کے سنڈیکیٹس وہ لوگ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کی نظر میں ہوتا ہے. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بغیر کسی تردد کے ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انڈین کے کافی منسٹرز نے خود مانا ہے, کہا ہے, اور مودی صاحب نے بھی پھر دوبارہ برسر اقتدار آ گئے, اللہ کرے کہ اس دفعہ اس کا سوچ امن کا ہو, اور کہ بلوچستان سے بہت زیادہ ہمیں وہ آ رہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, اور پھر بیل اے وغیرہ کافی ایکٹیو ہو چکا ہے اور چینیوں کو بھی دھمکی, اور ساتھ ساتھ پاکستان اسپیشلی جو گوادر میں کیا, یا اس کے علاوہ باقی لوگوں کو اغوا کر کے, یا اس کے علاوہ بلوچستان میں خصوصی طور پر نان پشتون یا نان بلوچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ یقینی طور پر ایک تو سی پیک کا مسئلہ, دوسرا ایران کے ساتھ بھی بارڈر جو ہے وہ زیادہ محفوظ نہیں ہے, اور تیسری بات میں جو سمجھ رہا ہوں کہ افغانستان کا امن جو کی جو مذاکرات ہیں وہ جو لنگر آن کر رہے ہیں, ابھی کوئی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں, وہاں پر بھی نہ حکومت مضبوط ہے اور نہ وہاں پر بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے. اس طرح جو ایران ہے اس کی توجہ بھی ابھی امریکی کی جو بلڈ اپ ہے اس میں اسٹیٹ میں, اور اس کے علاوہ وہاں پر جو واقعات ہوئے اسٹیٹ آف فورسز میں اس کی طرف بھی ان کی توجہ ادھر بھٹک گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں پاکستان بھی اقتصادی طور پر اور باقی سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی کافی مسائل میں ہے, تو اس سے اس قسم کے گروپ اور پھر وہ ان کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں, خواہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی ہو یا کوئی ایسا گروپ ہو جن کے اپنے مقاصد ہوں, سپریٹس گروپ ہو یا اور ہو, تو وہ پھر فعال ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ اب ہمارے لیے موقع ہوتا ہے اور اس موقع سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, और हम ये समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस किस्म के वाकयात का पे दर पे होना और पाकिस्तान के लिए के सिक्योरिटी के लिए
बिल्कुल सही
है के, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
बिल्कुल सही है।
चैलेंज के लिए मेरे ख्याल में जो इन्होंने जो इसके हिफाजत के लिए जो विंग्स कड़े करने थे या इसके अलावा बाकी सिक्योरिटी डिवीजन था या नेवी का जो टास्क फोर्स 88 था वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये जो एसिमेट्रिक किस किस्म के वाकयात होते हैं जो कि वो लोन टारगेट्स को चुन लेते हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐसे जगह पर हमला कर लेते हैं जिस तरह बसों से उतार कर उनको मारना या फिर हाई प्रोफाइल जगह पर जाना, तो ये यकीनी तौर पर खित्ते के लिए भी अमन के जो 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 उसूल है उस पर एक सवालिया निशान है
जी
और
जी।
दूसरी तरफ पर का बढ़ना और उनके
जी जी ये बड़ा तशवीशनाक है जी।
ये भी मेरे ख्याल में जो खित्ते की सूरत हाल है वहाँ पर अमन को हम नजदीक से नहीं देख सकते बल्कि एक डिस्टिंग फैक्टर नजर आता है।
ब्रिगेडियर सैद, ब्रिगेडियर सैद,
इलाकाई अप्रोच है ज्यादा बेहतर है बनिस्बत एक मुल्क का उसको करना, क्योंकि वो दूसरे मुल्क में चले जाते हैं या वहाँ पर उनके डांडे हिलाए जाते हैं।
बिल्कुल, और हम इस पर भी बात करेंगे जी जी जी, क्योंकि हमें लोगों ने कॉल किया है और अगर वो होल्ड पे रहते हैं तो फिर उन्हें चार्ज होना शुरू हो जाता है। मैं एक छोटा सा इस वक्त ब्रेक लेना चाहती हूँ और उसके बाद लौटते हैं।
अब हम शामिल करेंगे आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में। हमारी फोन लाइंस खुली हैं, डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 0800-777-8789। तो फिर कॉल कीजिए और बन जाइए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा
जी। तो कॉलर्स को लेते हैं बगैर ताखिर के। कोहाट से मलिक नायब खान कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जनाब बात कीजिए। वालेकुम सलाम।
ये जो बलूचिस्तान में कभी ग्वादर में कभी किधर धमाके हो रहे हैं, इनसे तो हमारी ये सिपैक और ग्वादर से तो कुछ ऐसे ममलिकत है कि वो खुश नहीं है। इस तरह इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, फिर मुत्तहिदा अमारात हो गया, ईरान हो गया, क्या इनके पीछे इन लोगों का हाथ तो नहीं है कि ये नाकाम हो जाए। मस्जिदों में धमाके हो रहे, क्या इसमें कैमरे नहीं लग सकते कि लोगों की जान को हिफाजत मिले और या इस तरह के वाकयात रोकथाम हो जाए।
बड़ी अच्छी बात की आपने। मोहम्मद शफा ने कॉल किया है चित्राल से।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैडम ये इसमें ये हालात खराब करने में दो किस्म के लोग हैं, एक तो अलहदगी पसंद तंजीमों का नाम इस्तेमाल करके बलूचिस्तान में ये इंतशार फैलाते हैं, दूसरा ये खुदकुश असल जो है ये इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है इनका। बदकिस्मती से हमारा बेल्ट जो है ये पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ से बच्चों को अगवा करते हैं या खरीद के ये मुसलमानों के खिलाफ जो तंजीमें हैं, मुसाद हो गया, रात हो गया, ISI हो गया, CIA हो गया, ये मिल के इनको खुदकुश तैयार करते हैं। हालांकि वो मदरसे से इनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे इस्लाम पे पूरा उबूर हासिल किया हुआ है, अपने तरफ से मदरसे खोले हैं, वहाँ पे बच्चों को ब्रेनवॉश करके मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में इधर धमाका करते हैं। ये हमारा बदकिस्मती है, हमारा OIC जो है सोया हुआ है। इस्लामी मुल्कों को चाहिए सब मिलके इनके खिलाफ काम करें, ये पाकिस्तान का मसला ही है।
बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की है, बहुत शुक्रिया। और मियां वाली से मुरीद खान जी। जनाब बात कीजिए।
सलाम वालेकुम। जनाब मेरी गुजारिश ये है कि दौदगढ़ से बात कर रहा हूँ, ये अफगान नाजरीन को अपने वतन भेज दें, आज ही जो है दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। दूसरा ये जो इंडिया है ये हमारा सी पैक जिसको आंखों में खटकता है, ये नहीं दे सकता। ये 2500 मील का अफगान बॉर्डर पर जो है ना जिनके 14 कौंसल खाने हैं, ये क्या कर रहा है? ये इंडिया पाकिस्तान में जो है फैसले करते हैं, मेहरबानी पाकिस्तान को सोचना चाहिए।
अच्छा।
और ये इस चाहिए।
बहुत शुक्रिया। और अब्दुल हसन ने कॉल किया है स्कर्दू से।
सर मैं ब्रिगेडियर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो अफगानिस्तान बॉर्डर है इसको सील तो किया गया है और साथ साथ ब्लेम भी लगाते हैं अफगानिस्तान कि भाई पहले तो बाहर में लगाए, दूसरी दफा वो इल्जाम भी लगाते, बाहर में लगाए तो रोके कैसा है, इल्जाम भी तराशी भी करते, बाहर के लिए भी इनकरेज के मतलब है, दहशतगर्दी वहां से हो रही है।
دلچسپ
جی. افغانستان کو یوز کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے.
بریگیڈیئر سید آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت نریندر مودی کی بھی حکومت آ گئی ہے, بی جے پی پاکستان الزام لگاتا رہا ہے کہ بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے, اب جو بار لگانے کا سلسلہ ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ کس حد تک مکمل ہو گئے ہیں تاکہ پاکستان خود محفوظ محسوس کرے.
یہاں تک بار کا تعلق ہے تو تقریباً 950 کلومیٹر تو جو افغانستان کے ساتھ وہ ہو گئے ہیں, جو ایران اور افغانستان کے ساتھ ٹوٹل ہے تقریباً 2400 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے. اب ایران کے ساتھ بھی پورس بارڈر ہے, ظاہر ہے وہاں سے ٹریڈ بھی ہوتا ہے, اسمگلنگ بھی ہوتا ہے, ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے, اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ بھی یہ صورتحال ہے. باڑھ تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن جو بیانیہ ہے یہ بیانیہ اندر بھی ہے اور ملک کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے, اور اس بیانیہ کو جو بھی اس قسم کے ایجنسیز ہوتے ہیں وہ اس بیانیہ کو استعمال کر کے اندر کے لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور باہر کو بھی, کیونکہ اگر باہر سے کسی کو روکنا ہے وہ تو وہ ہوگا جو خودکش ہوگا یا باہر والا ہوگا, یا اگر اپنا بھی ہوگا تو وہ ریڈار میں ہوگا ان کے اس میں, لیکن جو اندر سہولت کار ہوتے ہیں یا فائنینسرز ہوتے ہیں یا ان کو جو ٹارگیٹ ایکوئزیشن کرتے ہیں ایجنٹ ہینڈلر ہوتے ہیں وہ تو اندر ہوتے ہیں, اور پھر اس کے لیے اس قسم کے لاجسٹک پرووائڈ کرنا, ان کو راستہ بتانا, ان کو لاجنگ کرانا, یہ ساری چیزیں یہ صرف بارڈر سے حل نہیں ہوں گے یا فینسنگ سے نہیں ہوگے. اب دیکھ لو جہاں تک کشمیر کے اس کا تعلق ہے تو وہ بالکل انڈیجنس ہے, ایک انتفادہ ہے جو اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ موسیٰ جو ان کو مجاہد لیڈر کو جو مارا ہے, تو آج ہزاروں کے لوگ اس کے جنازے کے لیے نکلے ہوئے تھے, حالانکہ وہاں پر کرفیو ہے, وہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں پر بالکل موبائل فون بھی نہیں ہے, لیکن ایک وہاں پر جو فضا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر وہاں پر بہت بڑی فینسنگ بھی انہوں نے کی ہے لیکن پاکستان پر الزام لگاتا ہے, حالانکہ اندر سے سلسلہ کافی لوگ اٹھے ہوئے ہیں آزادی کے لیے. اسی طریقے سے جو بیانیہ ہوتا ہے اس بیانیہ کے تحت اگر لاہور میں داتا دربار کے ساتھ ایلیٹ فورس پر حملہ ہوتا ہے تو اس کو احرار والے کلیم کرتے ہیں, تو ظاہر ہے احرار کے کچھ لوگ ہوں گے یا اس کے ساتھ تعلق ہے, ہمدردی رکھتے ہوں گے جنہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا. تو باہر سے ٹھیک ہے ایک قسم کی رکاوٹ تو آ جاتی ہے, کسی حد تک تو آپ روک سکتے ہیں, لیکن جو بیانیہ ہے اس کو نہیں روک سکتے, وہ ایک جو وائلنس کا جو ٹرینڈ ہے اس کو نہیں روک سکتے. اور میں کہتا ہوں یہ بڑی غلط بات ہے اگر اس کو صرف ہم مدرسوں تک محدود کر لیتے ہیں یا اس کو صرف ریلیجیس ایکسٹریمکس تک کہہ دیتے ہیں, نہیں, اس میں ایسے لوگ ملائس ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور دوسرا پاکستان میں تو مدرسے بہت زیادہ اس کی سکیننگ ہو گئی ہے, ان کی پروفائلنگ ہوئی ہے, ان کو پر کافی جگہ ان کی مطلب کی باقاعدہ تلاشی ہوتی ہے, وہاں پر جو درد دیے جاتے ہیں ان پر نظر رکھی جاتی ہے, اور ہمارے نیشنل ایکشن پلان کا بھی, لیکن نیشنل ایکشن پلان میں مزید بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ نہیں ہوئی ہے. ہمارے جو کچھ ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارا نکتا ابھی تک فعال نہیں ہے, اس کے علاوہ ہمارا جو انٹیلیجنس شیئرنگ نظام ہے وہ بھی مربوط نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو صوبوں کے کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ نہیں ہوئی ہے, کچھ پیرا ملٹری فورسز کی نہیں ہوئی ہے, پولیس جو ہے جو سب سے زیادہ ایکٹیو سمجھا جاتا ہے اور ان کو خبر ہوتی ہے اس لیے کہ وہ پرماننٹ اس جگہ پر ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں پر نظر ہوتی ہے, وہ انفارچونیٹلی ہینیس کرائم میں اور ایک قسم کے ٹارگیٹ کلنگ وہ باقی چیزوں میں وہ ملوث ہوتے ہیں, خصوصی طور پر ہم جو دیکھتے ہیں اب بچوں کا اغوا اور یہ بہت سارے, تو سوسائٹی ایک قسم کے وائلنس کی طرف جاتا ہے, امپلوڈ ہو جاتا ہے, پھر اس کی وجہ سے اور اس قسم کے یہ جو اکنامک ڈیگریڈیشن ہے اس سے بھی لوگ کافی پھر پریشان ہو جاتے ہیں, پھر ڈھاکے پڑتے ہیں, پھر لائن آرڈر سچویشن پیدا ہو جاتی ہے, پھر یہ جو غیر اخلاقی قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ بڑھ جاتی ہے, ملاوٹ بڑھ جاتی ہے, تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کو امن امان کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے بیانیہ ان لوگوں کا ہے جو جو ہارڈ کور ہوتے ہیں بالکل. اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر کرائم سے اپنے فائدہ اٹھاتے ہیں.
بالکل صحیح ہے بریگیڈیئر سید, کیونکہ ہمارا اگلا موضوع یہی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈیا میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد اس کے کشمیر پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان پہ بھی وہ اثرات ہوں گے, اس پر ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں محقق بریگیڈیئر سید نذیر, جبکہ بلوچستان کے سابق ایم پی اے ولیم برکات بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, میں نے بتایا کہ مودی کی سرکار اس وقت کامیاب ہو گئی ہے بھارت میں, اور ہم بات کریں گے کہ اس کے کشمیر پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ متین سلیمانی اس وقت ہولڈ پہ ہیں, ان کو موقع دیتے ہیں. جی, بات کیجیے متین سلیمانی.
السلام علیکم میڈم, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی کو ناکام بنانے کے لیے اور جو ڈیورنگ نائٹ پر جو کانٹا تار ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے اور گوادر کی پورٹ کو ناکام بنانے کے لیے انڈیا اور انڈیس مل کر میں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈی وریڈو جو ہے وائس آف امریکہ, یہ ان کے لیے راہ ہم کا ہموار کر رہے ہیں, پشتونوں کو نہیں ورغلا رہے ہیں. یہ صرف سی آئی اے کا ریڈیو ہے, اس نے تباہی مچائی ہے پشتونوں کے علاقے میں. میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں.
اچھا,
یہ ڈیوا ریڈیو جو ہے نا, بہت زہریلا پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے پاکستان کے خلاف.
دیکھیے, ہم بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کی نقطۂ نظر کا شکریہ.
میں آپ کو ثبوت کے
اور اس وقت کیونکہ ہم کشمیر کی صورتحال پر بات کریں گے, لہٰذا سب سے پہلے تو ہم آپ کو اسی حوالے سے رپورٹ سنائیں گے. اس کے بعد ہم چلیں گے نئی دہلی, جہاں سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار قمر آغا اس وقت لائن پر ہیں. آئیے سنتے ہیں کشمیر کی صورتحال پر یوسف جمیل کی رپورٹ.
جمعے کو وادی کشمیر میں عسکری کمانڈر ذاکر موسیٰ کی حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران ہوئی ہلاکت کے خلاف عام ہڑتال کی گئی, جبکہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور چند دوسرے اضلاع کے حساس علاقوں میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو یا کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں عائد کیں. عہدیداروں نے کہا کہ ایسا امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا. اس سے پہلے حکام نے حفظ ما تقدم کے طور پر وادی کشمیر کے تمام تعلیمی اداروں کو بند اور ٹرین سروسز کو معطل رکھنے کا اعلان کیا تھا, جبکہ جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں جمعرات کی شام کو محصور عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپ شروع ہونے کے ساتھ ہی موبائل انٹرنیٹ سروسز روک دی گئیں. جمعرات کو ترال علاقے میں ہزاروں افراد نے ذاکر موسیٰ کی تدفین میں شرکت کی. اس موقع پر سوگواروں نے نعرہ بازی کی اور بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے عہد کا اعادہ کیا.
موسیٰ صاحب شہید نہیں ہوئے, وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور تاخیر زندہ رہے گی. شہید کبھی مرتے نہیں ہیں, شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ انہوں نے ایک موسیٰ کو شہید کیا. ہر گھر سے موسیٰ نکلے گے, جب تک آزادی نہیں آئے گی تب تک ایسے موسیٰ نکلتے رہیں گے اور باطن کے خلاف لڑتے رہیں گے.
ذاکر رشید بٹ عرف ذاکر موسیٰ بھارت کو انتہائی مطلوب افراد میں سیر فہرست تھا. اسے القاعدہ نے جولائی 2017 میں بھارت میں قائم کی گئی اپنی ایک شاخ انصار غزوت الہند کا سربراہ مقرر کیا تھا. جمعے کو وادی کشمیر کے ان علاقوں میں جہاں کرفیو یا حفاظتی پابندیاں عائد نہیں کی گئی تھیں, ذاکر موسیٰ کے مارے جانے کے سوگ میں عام ہڑتال کی گئی. کئی مقامات پر لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے. حفاظتی دستوں نے مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر اشکاور گیس چھوڑی, بانس کے ڈنڈے چلائے اور چھرے والی بندوقیں استعمال کیں. طاقت کے استعمال کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں نے کہا کہ کئی حفاظتی اہلکار بھی سنگباری کے واقعات میں زخمی ہوئے ہیں۔ سری نگر میں پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ ذاکر موسیٰ حفاظتی دستوں اور ان کی تنصیبات پر کیے جانے والے کئی حملوں اور عام شہریوں کو تشدد کا ہدف بنانے کے واقعات میں ملوث تھا، اور اس سلسلے میں اس کے خلاف ایک درجن سے زیادہ ایف آئی آرز مختلف پولیس تھانوں میں درج ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور ہم نئی دہلی چلتے ہیں جہاں سے سینئر تجزیہ کار قمر آغا ہمارے ساتھ ہیں۔ آغا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، جس طرح سے جس لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ جو ہیں نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، اس سے کشمیریوں کو بھی خدشات ہیں، پاکستان کو تو خدشہ ہے ہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال بگڑی ہوئی ہے، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انتہا پسندی میں آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ اضافہ ہوگا کشمیر میں؟
دیکھیے، پہلی کوشش تو ان کی یہی ہوگی کہ بات چیت کے ذریعے کچھ مسئلے اگر حل ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں بات چیت کی دوبارہ سے کوشش ہوگی، اور اگر پاکستان اس میں انٹرسٹڈ رہا۔ اس لیے کہ جنگ تو مسئلہ ہے نہیں، جنگ سے کوئی مسئلے حل ہوتے نہیں، اور جنگ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کا ایسا کوئی ارادہ ہے کہ جنگ کرے پاکستان کے ساتھ۔ اس لیے کہ اس سے پھر اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے گا، اور دوسرے ایران کی طرف جو حالات بگڑ رہے ہیں، وہاں سے ایسے ہی بگڑتے ہوئے حالات میں ایسے ہی اس کا سیدھا اثر بھارت کی اکنامی پہ پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارا 70% سے زیادہ تیل، بلکہ 80% تیل جو ہے اسی پرشین گلف ریجن سے آتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس ایک بڑی کرائسس کے سامنے کوئی بھی ملک بھارت یہ چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے رشتے اچھے نہ ہوں۔ لیکن یہ ضرور ہے، کوشش یہی ہوگی کہ شرطیں جو ہیں اس کی، کہ پاکستان کو دہشت روکنی پڑے گی، اور جب تک یہ دہشت چلتی رہے گی میں نہیں سمجھتا کہ بات چیت ہو پائے گی۔ اس لیے کہ بات چیت پبلک اوپینین جو ہے وہ فیور میں نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ کم سے کم نہ پتہ چلے، دکھانے بھر کا تو ہو بات چیت ہو سکے کہ دہشت پہ کچھ روک لگی۔ کم سے کم یہ حافظ سعید اور جو مسعود اظہر جو اوپنلی گھوم رہے ہیں، ان کو اریسٹ کیا جائے اور کچھ مقدمے چلیں، کچھ معاملہ آگے بڑھے 26/11 اور اس کا، اور اس کے علاوہ اور دوسرے بھی بین الاقوامی سطح کے جو ہیں دہشت گرد پاکستان کے اندر، ان کے اوپر کچھ سختی کی جائے۔ ورنہ بات چیت صرف بات چیت کے لیے محض میں سمجھتا ہوں وہ تو فائدے مند نہیں ہوگی، اور اس کا سیدھا اثر کشمیر پہ بھی پڑے گا اگر بات چیت ہوتی ہے اور کچھ کمی آتی ہے اس طرف سے
جی
دہشت میں پاکستان، اگر پراکسی وار جو چل رہی ہے اس میں کچھ روک لگاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور آئے گی۔ اس کا اثر سیدھا دکھائی دے گا کشمیر کے اوپر، کشمیر والے بھی کافی تھک چکے ہیں۔
اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمیں کشمیر یونیورسٹی سے ڈاکٹر حمیدہ نعیم نے جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر حمیدہ، یہ بتائیے کہ ذاکر بٹ جس کے بارے میں ابھی جھگڑا چل رہا ہے، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ پاکستان کا ان کے اوپر کس حد تک اثر و رسوخ تھا، اور اس وقت جو کشمیر میں انسرجنسی ہے اس کے پاکستان کے جو اثرات ہیں اس پر وہ کس حد تک دیکھتے ہیں؟
بیسکلی ذاکر موسیٰ جو تھا اس نے تو پہلے ہی ڈپارچر کیا تھا پاکستانی پاس سے، کہ مطلب اس کا پوائنٹ آف ڈفرنس یہی تھا حزب کے ساتھ کہ ہم کو پاکستان سے نہیں ملنا ہے، بلکہ ایک خلافت ہم قائم کریں گے۔ تو اس لیے پاکستان کا اس میں بالکل عمل دخل نہیں ہے۔ انفیکٹ میں نے کہا کہ یہاں کشمیر میں بھی اس کے متعلق ذمہ گوئیاں ہوتی رہی پہلے، کہ یہ مطلب کس طرح اس نے الگ گروپ بنایا، تو مطلب بہت ساری باتیں۔ اس کے بعد وہ کلیئرٹی بھی آئی جو حزب نے خود کی کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کا اس میں بالکل ہاتھ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیرر بند کرے پھر بات چیت ہوگی، آپ کو معلوم ہے جب سے خاص کر یہ عمران خان صاحب آئے ایز پرائم منسٹر، تو انہوں نے بہت سے اقدامات اٹھائے جس میں اس نے کہا کہ مطلب ہی ہیز بین آفرنگ پیس ٹاکس ٹو انڈیا اینڈ اینڈ ٹو آل بلڈ شیڈ۔ تو حال ہی میں ہم نے یہ بھی سنا کہ وہاں کچھ آفیسز تھے मतलब मुजाहिदीन के, उन्होंने वो भी क्लोज डाउन किए। आप मुझे नहीं लगता इनके पास कोई माकूल बहाना है बातचीत को टालने के लिए। और बातचीत दो तरह की होनी चाहिए। ये कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर्स बात कर रहे थे, लेकिन उसका असर कश्मीर की जमीनी हकाइक पर कुछ भी नहीं पड़ता है। तो पहले अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त जो भी जिस तरह से वो उस पर बहस अलग कर सकते हैं कि किस तरह उनको ये मैंडेट मिला, किस स्ट्रेटजी कैसी इंजीनियरिंग हुई, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मैंडेट को ले तो सबसे पहले उसको मसला कश्मीर हल करना चाहिए। इस गुड सेंस प्रिवेल्स ऑन हिम, क्योंकि हमेशा कम्युनल कॉर्डन ऑन रखने से, बॉइलिंग रखने से किसी का भला नहीं हो सकता है। अब उन्होंने कम्युनल कार्ड पे मतलब इलेक्शन जीता, लेकिन दे शुड स्टॉप इट देयर। और उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना चाहिए मैंडेट कि लोगों को खुशहाली और प्रोस्पेरिटी की तरफ ले। उसके लिए सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी है। और कश्मीर यूनियन, अगर आप अरुंधति रॉय का पिछले दिनों का लेक्चर सुनेंगे जो पेन वालों ने उसका किया था अमेरिका में, उसमें तो उसने खून के आंसू बहाए हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है वो बयान से बाहर है। क्या क्या हो रहा है यहाँ?
जी प्रोफेसर,
दे विल हैव टू पुट एन एंड टू ऑल दिस।
प्रोफेसर हमीदा, आप हमारे साथ रहें। आगा साहब, ये बताइए, मोदी की जो सरकार है उसके लिए कश्मीर किस हद तक उनकी तरजीहात में शामिल है?
मैं समझता हूँ कि जरूर होगा, प्रायोरिटी मिलेगी दो तीन महीने के बाद। लेकिन ये है कि जो जमात इस्लामी की लाइन है जिसके बारे में ये प्रोफेसर अभी बात कर रही थी, जिस लाइन को बता रही थी, इस लाइन पे तो कुछ नहीं हो सकता। कश्मीर भारत का एक हिस्सा है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज, मैं समझता हूँ कोई भी गवर्नमेंट दिल्ली की होगी वो नहीं कर सकती। लिहाजा ये सोचे अगर कोई कश्मीरी, अब मैं समझता हूँ अगर कश्मीर में खुद प्लेबिसाइट अगर हो जाए इस वक्त, तो ज्यादातर लोग जो होंगे उसके बाद पूरा जम्मू, पूरा क्या कहते हैं लद्दाख, फिर उसके अलावा क्या कहते हैं आधे के करीब आपको जो वैली का एरिया है जहाँ पे ये मूवमेंट है सारे, उसमें भी बहुत से काफी बड़ा सेक्शन है जो नहीं चाहता कि यहाँ कश्मीर की आजादी की बात ना वो करता है, ना वो पाकिस्तान से जाने की बात करता है। मैं नहीं समझता कि ये बातें सही है। इस तरह की बातें करने से कश्मीर, ये सिर्फ कश्मीर को परेशान, कश्मीरी परेशानियां उठा रहे हैं। कोई मुल्क कश्मीर को कहां से भारत से कोई भी हुकूमत में नहीं समझता, बल्कि इन कश्मीर की वजह से उनको तो मैं समझता हूँ राइट विंग शिफ्ट इतनी जबरदस्त हुई है नीचे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मोदी को मैं समझता हूँ कि फकत इतनी एंटी कश्मीर सेंटिमेंट है, वो पहले एंटी कश्मीर थे, वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट यहाँ पे बन चुके हैं। ये लोग इंतहाई ना समझदार जिनके लोग हैं, इनको न तो कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री समझ में आता है, न कुछ आता है, सिर्फ बैठ के वहां वैली के अंदर बैठे रहते हैं और ना इनको कहीं दुनिया के कुछ खबर है, ना हिंदुस्तान की खबर है। इनकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत हिंदुस्तान में आ गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं नहीं समझता, हाँ जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, मैं समझता हूँ वो चाहेगी क्या अमन आ जाए किसी भी संकट से और कश्मीर पाकिस्तान से भी हो, लेकिन ये कि दहशत और बातचीत साथ साथ।
आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहे, हम कुछ कॉल्स लेते हैं बारी बारी। रावला कोट से सैयद हबीब हुसैन शाह कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बात कीजिए सैयद हबीब हुसैन शाह, बात कीजिए।
प्रोग्राम आप दे रहे हैं?
जी
रावला कोट से बोल रहा हूँ।
जी
मैं आगा साहब से अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो हमें इधर है कश्मीर में या पाकिस्तान में तारीख पढ़ाई जाती है वो हिंदू मुस्लिम मुखालफत और दुश्मनी की पढ़ाई जाती है, जबकि हिंदुस्तान की तारीख में अच्छी तरह पढ़ा हुआ हूँ। 1840 की तारीख जो है या 1866 की रानिया झांसी ने जो बहादुर शाह जफर का साथ दिया, उससे पहले जो सराजुद्दौला का साथ दिया हिंदू ने और टीपू सुल्तान का दिया, और जो मुस्लिम और हिंदू इतिहास था उस तारीख को टीवी पे नशर करे ताकि ये लोग समझे कि हिंदू और मुसलमानों की दुश्मनी नहीं रही और पाकिस्तान हिंदुस्तान के तलकात अच्छे होने चाहिए। ये एक ही हिस्सा, एक ही जुबान, एक ही कल्चर, एक ही फनून लतीफा और एक ही कौम है, तो ये नफरत नहीं होनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इत्तेफाक नहीं होगा ये दोनों मुल्क है।
बिल्कुल सही है,
बिल्कुल,
बहुत शुक्रिया। सफीर ने कॉल किया है अटक से। जी बात
वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है, अगर सर फरमा रहे थे कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था इनसे कि अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो फिर पूरी दुनिया ये क्यों कहती है कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर पर अपने मुज़ाकरात करने चाहिए, और अगर अगर भारत का हिस्सा है कश्मीर तो फिर अकवामे मुत्तहिदा की जो करारदादे हैं फिर हिंदुस्तान उस पर अमल क्यों नहीं करता, वोटिंग क्यों नहीं करवाता उसके।
अच्छा अच्छा सवाल है। और उमर दीन ने कॉल किया है हंगू से। जी जी बात कीजिए।
जी आगा साहब से सवाल है कि ये दो भाई आपस में अगर नहीं रहना चाहते तो फिर अलग हो जाते हैं, फिर अपना अपना मकान बना लेते हैं, फिर वो आजाद जिंदगी गुजारते हैं, तो ये कश्मीर तो बिल्कुल एक सेपरेट अलग चीज है, पाकिस्तान का भी हो या कश्मीर हिंदुस्तान का कश्मीर हो, ये दोनों को आजादी देनी चाहिए और दोनों को एक अलग मुल्क बनाना चाहिए आजाद हैसियत से। आगा साहब ये बिल्कुल झूठो और बिल्कुल दरोगुई से काम ले रहे हैं।
अल्लाह अल्लाह देता ने कॉल किया है। जी अल्लाह देता शाकिर बिहारी से।
जी मैडम अस्सलाम वालेकुम, मैं बिहारी से अल्लाह देता शाकिर अर्ज कर रहा हूँ।
जी जी,
तो गुजारिश है कि जहाँ भी इंसानियत के हकूक की पामाली हो वहाँ पे आवाज उठानी चाहिए, तो हमेशा इंसानियत के हकूक की तरफ जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए, जो भी उसकी खिलाफ वर्जी है उसी के खिलाफ होना चाहिए।
आगा साहब की तरफ लौटते हैं कमर आगा, क्योंकि बहुत सारे सवालात आपसे मंसूब हैं। एक कॉलर ने जो सवाल पूछा कि अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो फिर दुनिया क्यों कहती है कि इसमें दुनिया को बीच में पड़ना चाहिए, अक्वामे मुत्तहिदा को फैसला करना चाहिए कि कश्मीर अब किसका है और कितना हिस्सा किसका होना चाहिए। जो कॉलर ने बात की उसका अगर आप जवाब देना चाहें।
बहुत अच्छा सवाल था। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अकवामे मुत्तहिदा इस मसले पे बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती। उसका मानना ये है कि ये बाइलैटरल डिस्प्यूट है, दो मुल्कों के बीच में डिस्प्यूट है और ये बाइलैटरल ही यानी आपस में उन लोगों को बैठ के सॉल्व करना चाहिए। दूसरी बात ये, वो ये भी कह रहे थे कि जो यूएन रेजोल्यूशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता, उनको पूरी बात मालूम है, प्लेबिसाइट इस वजह से नहीं हो पाया या अभी भी नहीं हो पा रहा। उसकी एक शर्त यह है कि पाकिस्तान को अपनी फौजी जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो उसके कब्जे में कश्मीर है, वहां से विड्रॉ करनी पड़ेगी, वहां पे भारत की फौजें जाएंगी, ये कंडीशन है यूएन यूनाइटेड नेशंस की थी, और उसके बाद फिर एक इलेक्शन होगा जिसको जिसके अंदर ये तय होगा कि ये भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में, क्योंकि फौरन पाकिस्तान में नहीं चाहता था कि उस वक्त प्लेबिसाइट हो, क्योंकि सारी जनता हिंदुस्तान के साथ थी, ऑक्युपाई कर लिया और वो प्लेबिसाइट नहीं हो पाया और अब पाकिस्तान वहां से विड्रॉ करने पे तैयार नहीं है। प्लेबिसाइट न होने की सबसे बड़ी वजह थी। आप यहाँ एक ही तरह के कॉलर्स आते हैं, दूसरे किस्म के कॉलर्स आते ही नहीं, या तो वो डरते हैं बोलते हुए या मैंने देखा है। दूसरी बात ये एक क्वेश्चन और था उनसे खिताब किया गया था, मुझे याद नहीं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था आखिरी वाला, उसका भी मैं सोचा था जवाब दूंगा, मेरे दिमाग से उतर गया। यह है कि ये मसले आपस ही में हल हो सकते, और दूसरी चीज ये कि कश्मीर कई हजार साल से भारत का हिस्सा रहा, 1947 में एक पार्टीशन रेजोल्यूशन से अलग नहीं हो सकता कश्मीर। कश्मीर एक भारत का, और ये भी इनको मालूम होना चाहिए कि अगर दूसरा पार्टीशन हो गया तो मुल्क के मुसलमानों की क्या हैसियत होगी और क्या हशर होगा। ये लोग बिल्कुल ना समझें, इनकी कुछ समझ ही नहीं है, ये सिर्फ अपने अपने घेटों में पड़े हुए हैं, वहां से पूरी दुनिया को देखते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि एक पार्टीशन के बाद क्या हशर हुआ था, अगर दूसरा हो गया तो फिर उसके बाद क्या होगा। यहाँ पे तकरीबन 200 मिलियन मुसलमान रहते हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि इस कश्मीर की वजह से राइट विंग शिफ्ट बढ़ गई।
हम असल में एक और नुक्ता नज़र हासिल करना चाहते हैं। सीनियर सहाफ़ी सैयद मुश्तबा हमारे साथ हैं, इस वक्त लंदन में हैं लेकिन पाकिस्तान पर भी गहरी नज़र रखते हैं। सैयद मुश्तबा आप बताइए, जिस तरह से मोदी सरकार जीत कर सामने आई है, पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको किस तरह देखा है, और कश्मीर के मामले को हल करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान किस हद तक भारत के साथ मिलकर मसले को हल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। جی سید مشتبہ سے یہ سوال ہے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان صرف ابھی نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ پاکستان اس بات کا اظہار جو ہے ان الیکشن سے پہلے کر چکا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ کشمیر کے لیے اگر ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے تو نریندر مودی کا جیتنا ضروری ہے کیونکہ جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کے ساتھ معاملات طے کرنا ہمارے لیے مشکل ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ دونوں حکومتیں جو ہیں ان کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے وہ مسلسل جاری ہے, مسلسل جاری تھی مودی حکومت کے درمیان بھی اور عمران خان کی حکومت کے درمیان, ان کے درمیان جو ہے مسلسل یہ جاری تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کچھ دنوں پہلے ناروے کے ایک سابق وزیر اعظم جو ہے جو کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے بڑی مہارت رکھتے ہیں, انہوں نے آ کے انڈیا میں سری نگر میں بھی ملاقاتیں کی اور علی گیلانی سے بھی ملاقاتیں کی اور پھر بعد میں پاکستان بھی آئے انہوں نے ملاقاتیں کی. تو یہ سارا معاملہ جو ہے مودی گورنمنٹ اور عمران خان کی گورنمنٹ کے درمیان چل رہا تھا اور ان کے درمیان طے تھا کہ اگر مودی کی حکومت آ جاتی ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت رہتی ہے تو مسئلہ کشمیر کو اس انداز میں آگے بڑھایا جائے گا جس انداز میں جنرل مشرف نے 4-point فارمولا جو ہے پیش کیا تھا اور اسی کا تسلسل کے طور پر اس کو بات کو آگے بڑھایا جائے گا. تو اس بات پہ یہ بات تو طے ہے کہ مودی کی حکومت کے آنے کے بعد اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ بہت جلد مشرف کے 4-point فارمولے کے اوپر کشمیر کے اوپر کوئی بات چیت شروع ہو سکے گی. جی
جی, اس لیے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہم اس وقت پچھلے سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ چند منٹوں میں حل نہیں ہو سکے گا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم کا, جبکہ نئی دہلی سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا. بہت شکریہ اور خدا حافظ. سید مشتبہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-8789. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے برطانیہ, جہاں کی خاتون وزیر اعظم ٹریسا مے نے استعفیٰ دے دیا ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سارا معاملہ تھا بریگزٹ کا, یعنی کہ کیا برطانیہ کو یورپی یونین کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں, اور کیونکہ اس کا کوئی تصفیہ نہیں ہو پایا آخرکار وزیر اعظم نے استعفیٰ کا اعلان کر دیا. اس پر ہماری ساتھی بہجت جلانی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریسا مے نے کہا ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گی. ان کے استعفے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بریکزٹ ڈیل کے بارے میں پارلیمان کے اراکین کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں. مے 7 جون جمعے کے روز اپنی قدامت پسند سیاسی جماعت کنزرویٹو پارٹی کی قیادت سے استعفیٰ دے دیں گی.
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude.
برطانوی وزیراعظم ٹریسا مے کہہ رہی ہیں کہ میں جلد ہی اپنے منصب سے الگ ہو جاؤں گی, جو میری زندگی کے لیے ایک اعزاز رہا ہے. میں دوسری خاتون وزیر اعظم تھی لیکن یقینی طور پر آخری نہیں. ایسا کرتے ہوئے مجھے کوئی گلہ اور شکایت نہیں, بلکہ میں یہ موقع ملنے پر بے حد شکر گزار ہوں کہ میں اپنے ملک کی خدمت کر سکی, اس ملک کی جس سے میں محبت کرتی ہوں. کنزرویٹو پارٹی کے نئے لیڈر کے انتخاب کا عمل 7 جون کے بعد شروع ہوگا. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور ہم لوٹتے ہیں سینئر صحافی سید مشتبہ کی طرف. سید مشتبہ, یہ بتائیے, بڑی خبر ہے یعنی یورپ کے لیے کہ ٹریسا مے نے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹریسا کس قسم کی کامیابی کی توقع کر رہی تھی اور اس کا اب بریکزٹ کے معاملے پر کیا اثر دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, سب سے بڑی تو یہ بڑی خبر تو ہے لیکن غیر متوقع نہیں ہے. اس کی توقع کی جا رہی تھی, اس کا بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا, اور خاص طور پہ ٹریسا مے جو ہیں انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی اپنی قطعی استعفے کے موقع پہ. لیکن جذبات سے زیادہ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کامیابی کی توقع وہ کر رہی تھی اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا. اپنے جتنا بھی ان کا دور اقتدار تھا وہ سوچ رہی تھی کہ کیا بریگزٹ جو ہے وہ اس کو ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی, لیکن اس کے آغاز میں ہی جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ وہ الوژن کا شکار ہو گئی تھی, ان کو اپنی مقبولیت کا بہت زیادہ احساس ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک اچھی خاصی اکثریتی حکومت کو چھوڑ کر دوبارہ اسنیپ الیکشن کروائے اور اس کے نتیجے میں جو اکثریت ان کو حاصل تھی وہ بھی کھو بیٹھی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل ڈی ڈبلیو پی جیسی پارٹی کی محتاج ہو کے رہ گئے, اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ کسی کو کسی خاص پارلیمنٹ سے کوئی چیز جو ہے اپنی مرضی کی منظور نہیں کرا سکی. لیکن اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ان کی جو پارٹی جو ہے وہ اس میں اتنی متضاد آرائے جنم لے چکی ہیں کنزرویٹو پارٹی میں, اور صرف کنزرویٹو پارٹی میں ہی نہیں بلکہ لیبر پارٹی میں بھی اتنی متضاد آرائے ہو چکی جنم لے چکی ہیں, اتنی زیادہ یہ منتشر ہو چکی ہیں ان کی جو اپینین جو ہے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان, کہ اب اگر وہ کسی کامیابی کی توقع کر بھی رہی تھی تو وہ ممکن نہیں تھا. اب ہوگا کیا, اب اس کے لیے ہم کو یہ دیکھنا کہ اب ہوگا یہ کہ اس وقت کوئی بھی تجزیہ نگار, کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی جو ہے جو اس بارے میں جانتا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ کیا ہوگا, کیونکہ ابھی گزشتہ اگلے چند دنوں کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو کوئی بہت ہی سخت قسم کا یورو سیپٹک وزیر اعظم بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑا پرو ریمین قسم کی گورنمنٹ یہاں پہ قائم ہو جائے تو جس سے پورا بریگزٹ کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے, آرٹیکل 50 ہی انووک کرنا پڑ جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 31 اکتوبر سے پہلے اگر یورو سیپٹک وزیر اعظم آ گیا تو یہ نو ڈیل کی صورت میں بھی جا سکتے ہیں, جس کا نتیجہ ایک بہت اچھی خاصی ڈسٹرکشن کی صورت میں سامنے آئے گا, اور اس کا اظہار یورپی یونین کی جانب سے بھی کر دیا گیا ہے اور خاص طور پہ آئرلینڈ کی جانب سے بھی کر دیا گیا. جہاں تک یہ کہ اگر کوئی نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے وہ کسی وڈرول ڈیل کی صورت کو کامیاب کرانے میں کامیاب ہو جائے تو میرے خیال میں یہ تقریباً مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ثابت ہوگا, کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اتنی متضاد آ رہا ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک ٹیبل پہ لانا جو ہے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے, خاص طور پہ جو بیک اسٹاپ کا مسئلہ.
یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ریفرنڈم بھی ہوا تھا اور برطانیہ کی عوام نے اپنے ووٹس دیے تھے کہ آیا ان کو یورپ کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے, کیا کتنے فیصد لوگ اس وقت یورپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کتنے ہیں جو اس سے ناطا توڑنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں ایگزیکٹ سروے تو جو ہے وہ اس میں اوپر نیچے ہوتا جا رہا ہے, اور اس سے یہ بھی بتایا جا رہا تھا پچھلے جو گزشتہ دو تین سال کے درمیان جتنے بھی سرویز آئے ہیں ان میں یہ جو ویریشن رہی ہے, کبھی یہ اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ برطانوی عوام جو ہے ان کی ایک بڑی تعداد ریفرنڈم میں بریگزٹ کے حق میں ووٹ دینے پر پچھتا رہی تھی, ریگریٹ کر رہی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کی طرف سے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا گیا یورپین لیڈروں کی طرف سے, یورپین میڈیا کی طرف سے, وہ اس نازک مزاج برطانوی قوم کی مزاج پہ بہت گراں گزرا ہے, اور اس کے نیچے میں نتیجے میں اگر وہ اس کو ریگریٹ بھی کر رہے ہیں تو ریٹیلیشن کے طور پہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ جو ہے کسی ریٹیلیشن کا مظاہرہ کرے, جس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں یورپی یونین کے جو الیکشن ہوئے ہیں جو ابھی اس میں سامنے آ جائے گا کہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے یا ریگریٹ کیا ہے. ایگزیکٹ فگر دینا جو ہے میرے لیے مشکل ہے کہ میں یہ بول کہ اس وقت مختلف پول سروس کا میں نے مطالعہ نہیں کیا, لیٹسٹ جو ریسنٹ پول سروے
جی تو یہ تو بہت ہی تاریخی موڑ پہ برطانیہ پہنچ گیا ہے, جب برطانوی عوام جو ہیں وہ اتنے نالاں ہو گئے ہیں یورپ سے, اور اس سے ظاہر ہے پوری یورپ متاثر ہوگا. جی
دیکھیں یورپ متاثر, میں تو دیکھیں ایک چیز کو جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے, میں اکثر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اکنامک والا معاملہ نہیں ہے, اس کی صورت میں برطانیہ میں خانہ جنگی پھیل سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 سے پہلے جو گڈ فرائیڈے جو صورتحال تھی جن کو ہم ٹربلز کے نام پہ یاد کرتے ہیں, اس میں دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, برائٹن بم دھماکہ آپ کو یاد ہوگا, مارگریٹ تھیچر کے اوپر حملہ ہوا تھا, بہت سارے اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے, تو یہ ساری صورتحال دوبارہ پلٹ کے آ سکتی ہے. اس لیے کہ جو بیک اسٹاپ کے بغیر اگر نو ڈیل کی صورت میں ہو جاتا ہے تو جو آئرلینڈ اور ناردر آئرلینڈ کے درمیان جو محاذ آئی تھی, جو مسئلہ تھا جو کہ لوگوں کی یونیفیکیشن کے لیے بھی مطالبات تھے, وہ دوبارہ نکل کے
بڑی کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. سید مشتبہ, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. بھارتی انتخابات میں نریندر مودی کی کامیابی کے بعد پاکستان کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان ان عالمی رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے مودی کو سب سے پہلے مبارکباد دی. توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوگا, جس کے بغیر ترقی ممکن نہیں. ہماری ٹی وی پروگرام ویو 360 میں ارم عباسی نے ان سے بات چیت کی, آئیے سنواتے ہیں.
ابھی ہم بات کرتے ہیں پاک بھارت تعلقات پر کیا اثر پڑے گا اب جبکہ نریندر مودی دوبارہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. پاکستان کا لائحہ عمل کیا ہوگا, اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر فواد چودھری. فواد, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. مودی جی کی جیت پر پاکستان کا کیا پیغام ہے بھارت کو؟
میرا خیال ہے پرائم منسٹر عمران خان ان چند اولین عالمی رہنماؤں میں ہیں جنہوں نے مبارکباد دی ہے پرائم منسٹر مودی کو الیکشن جیتنے کے اوپر. اور اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پر ایک انٹرنیشنل پریس کی میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے, تو اس میں جو انہوں نے باتیں کی تھیں مودی صاحب کے نئے الیکشن کو لے کے, سو اس سے ایک خیالات کا ایک علم ہوتا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ایک خیال کا. اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ پرائم منسٹر مودی اگر الیکشن جیتتے ہیں تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک مضبوط حکومتیں ہی جو ہیں وہ موو فارورڈ کر سکتی ہیں. سو دیکھیے, ہم نیبرز ہیں, نیبرز تبدیل نہیں ہوتے, ہمسائے تبدیل نہیں ہوتے. اور میں نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں یہی کہا ہے کہ اگر صرف ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہی پاکستان اور ہندوستان کا آپس میں کوآپریشن کریں گے تو ملینز اینڈ ملینز آف پیپل اس ریجن کے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کو ہم فائدہ دے سکتے ہیں. سو چانس ہے مودی صاحب کے پاس. پاکستان کی پوزیشن پہلے بھی واضح ہے, ظاہر ہے ہم اب بھی امن کے لیے کریں.
اچھا, لائحہ عمل آپ نے کوئی تیار کیا ہوگا؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مودی زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں مذاکرات کے لیے, تو اسپیسیفکلی کوئی پلان ہے آپ کے پاس اس وقت بھارت کو کس طرح اپروچ کیا جائے گا؟
ابھی دیکھتے ہیں, ابھی تو نئی حکومت کو ذرا سانس لینے کا موقع دیں. اب دیکھیے کہ وہ اب جب فی الحال اپنی وہ جو حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوتا ہے تو پھر ہی ظاہر ہے کہ کوئی رابطے معاملات شروع ہوں گے. اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے مبارکباد دی ہے, میں نے مبارکباد دی ہے, ظاہر وزیر خارجہ ایک فارمل مبارکباد جو ہے وہ اپنی دیں گے, اور اس کے بعد جو کہیے کہ باتوں سے بات نکلتی ہے آگے بڑھتے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہم تو ظاہر ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت میں نئی حکومت سازی مکمل ہو, اور اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے جو سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس کو ہم دوبارہ جوڑ سکیں.
فواد, یہ بتائیں کہ آپ ان حلقوں کو جو کہ پاکستان میں بھارت سے دوستی نہیں چاہتے ان کو کیسے راضی کریں گے, کیونکہ ماضی میں ہم نے یہی دیکھا کہ ایک پیج پر نہ ہونے کی وجہ سے مذاکرات کے لیے جب کوئی راہ ہموار بھی ہوئی تو کچھ نہ کچھ بیچ میں کٹھن پیدا ہو جاتی ہے.
دیکھیے, یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. پاکستان کے اندر بھی یقیناً ایسے حلقے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہندوستان سے تعلقات بہتر ہوں, اور ہندوستان میں بھی ایسے حلقے ہیں جو نہیں چاہتے پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں. تو یہی تو لیڈرشپ نے کرنا ہے, انہوں نے ان حلقوں کو اگنور کر کے مینج کر کے یا جیسے بھی کر کے آگے بڑھنا ہے. ادروائز ہم دیکھیے 70 سال سے تو ہم لڑ رہے ہیں, ہم اور بھی لڑ سکتے ہیں اور لڑتے جاتے رہیں گے, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان اور بھارت کے لاکھوں کروڑوں لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امپروومنٹ آئے ریلیشن شپس میں, اور کم از کم ہماری حکومت کا پہلے دن سے مدعا یہی رہا ہے, ہمارا نیریٹو بھی یہی رہا ہے.
فواد یہ بتائیں کہ مودی جی تو جانے جاتے ہیں پاکستان مخالف بیانات دیتے ہیں بڑے زور و شور سے, تو ایسے میں جب وہ واپس آ رہے ہیں حکومت میں, پاکستان میں موجود بھارت مخالف گروپس جیسے کہ قلعدم جیش محمد یا لشکر طیبہ جنہیں دنیا بھارت کے خلاف ایک تھریٹ سمجھتی ہے, ان گروپس پر ریاست کی گرفت مستقبل میں کتنی سخت رہے گی؟
دیکھیے یہ گروپس ماضی میں رہے ہیں, اب ان کے اوپر فیٹف کے تحت ایک بڑا ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے, اس ایکشن کے نتیجے میں یہاں پر سچویشن کافی تبدیل ہوئی ہے. ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس کے اوپر پورا معاملہ جو ہے وہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں طرف ایسے گروپس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بھارت کو بھی ظاہر ہے کہ جیسے بی ایل اے ہے یا دیگر گروپ ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ بھارت کی ان کو حمایت حاصل ہے, اس سے ہاتھ کھینچنا ہوگا. تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے.
تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس فواد. یہ تھے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت میں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملک آپس میں مل بیٹھ کر بات کریں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA اردو.